جو انہوں نے اپنے شیخ کی محبت میں کہے تھے. ہم اگر اپنے شیخ کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ سننے میں زیادہ لطف آئے.
ہستی شیخ وہ شہ ہے جو دل تیرا تاریک میں امید کے سورج کا پتا دیتی ہے. ہستی شیخ وہ شہ ہے جو دل تیرا تاریک میں امید کے سورج کا پتا دیتی ہے. یوں بھی ہوتا ہے کہ خود بڑھ کے کبھی فرد عنایت سے دیے حق کی محبت کے جلا دیتی ہے. ہستی شیخ وہ شہ ہے جو دل تیرا تاریک میں امید کے سورج کا پتا دیتی ہے. یوں بھی ہوتا ہے کہ خود بڑھ کے کبھی پرتے عنایت سے دیے حق کی محبت کے جلا دیتی ہے. ایسی ہستی جو تنم خانہ دل کو ہم اقسام بتانے رکو گے سو سے دلا تیر نجات. ایسی ہستی جو سلم خانہ دل کو ہم اقسام بتانے رکو گے سو سے دلاتی ہے نجات. از رہشق حقیقی وہی ذہنوں سے بھی حسن مجازی کا مٹا دیتی ہے. از رہشق حقیقی وہی ذہنوں سے بھی حسن مجازی کا مٹا دیتی ہے. ہستی شیخ وہ شہ ہے ایسی ہستی جو سنم خانہ دل کو ہم اقسام بتانے رک گئے تو سے دلاتی ہے نجا. ازہش پہ ہستی وہی ذہنوں سے بھی حسن مجازی کا مٹا دیتی ہے. ہاں وہ ہستی جو گرا دیتی ہے کس شان سے ایک آن میں اسنا میں انا فضل الہی سے سبھی. ہاں وہ ہستی جو گرا دیتی ہے کس شان سے ایک آن میں اسنا میں انا فضل الہی سے سبھی. اپنی رفتار سے گفتار سے کردار سے اتوار سے ہم جیسوں کو پیغام بنا دیتی ہے. اپنی رفتار سے گفتار سے کردار سے اتوار سے ہم جیسوں کو پیغام بنا دیتی ہے. ہستی شیخ وہ شہ ہے جو دل تیرا تاریک میں امید کے سورج کا پتا دیتی ہے. ہائے اس قلب کی خون کی برودت کے اگر برف بھی آ جائے مقابل تو وہ شرما جائے. ہائے اس قلب کی خون کی برودت کے اگر برف بھی آ جائے مقابل تو وہ شرما جائے. صحبت شیخ کی حدت پہ میں قربان جو اسی قلب میں آگ عشق حقیقی کی لگا دیتی ہے. صحبت شیخ کی حدت پہ میں قربان جو اسی قلب میں آگ عشق حقیقی کی لگا دیتی ہے.
آپ یہ اتنے پیارے ہیں کہ اس کو کچھ اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. حضرت طاہر صاحب جو ہمارے حضرت دیوالا کے مجاز بیت بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں ماشاء اللہ, اپنے شیخ حضرت والا کے بارے میں ان کی محبت میں یہ اشعار کہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ الہامی بڑے عجیب و غریب. شیخ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا قلب کے اندر جہاں تک ٹھنڈا برودت کنکی اور برودت دونوں ہم مانا ہے تقریباً, اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک طرف تو بالکل حلیم بھی ہیں,
ٹھنڈے مزاج بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اسی قلب سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے عشق کی آگ بھڑکا دیتے. کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی برف میں آگ لگ گئی تو حیرت کی بات ہوتی, لیکن اللہ رب العزت نے اس قلب میں اتنا کچھ خزانہ رکھا ہے کہ ایک وقت میں اس میں برودت بھی ہے, یعنی ٹھنڈک بھی ہے, خنکی بھی ہے, حتیٰ کہ برف شرما جائے اتنی ٹھنڈک ہے, لیکن اسی لمحے اسی قلب میں اللہ رب العزت نے ایسی عشق کی آگ بھری ہوئی ہے کہ جو ان کی صحبت میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی عشق حقیقی کی آگ بھڑکا دیتے. اس لیے میں نے کہا کہ ان کو کچھ سمجھیے بھی, سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا.
ہستی شخص وہ شہر جو دلے تیرا اتاری امید کے سورج کا پتا دیتی ہے, یوں بھی ہوتا ہے کہ خود بڑھ کے کبھی پرتے عنایت سے دیے حق کی محبت کے جلا دیتی ہے. ہستی شخص وہ شہر آئے اس قلب کی خنکی و برودت کے اگر برف بھی آ جائے مقابل تو وہ شرما جائے. صحبت شیخ کی حدت پہ میں قربان جو اسی قلب میں آج شف حقیقی کی لگا دیتی ہے. صحبت شیخ کی حدت پہ میں قربان جو اسی قلب میں آج شف حقیقی کی لگا دیتی ہے. نفس خوش پہم کے سالک کو سکھاتا ہے, پڑھاتا ہے, بڑھاتا ہے, چڑھاتا ہے کبھی جب تائب. نفس خوش پہم کے سالک کو سکھاتا ہے, پڑھاتا ہے, بڑھاتا ہے, چڑھاتا ہے کبھی جب تائب. شپتے شیخ اسی لمحہ نازک میں دلے خستا و ویراں کی طرف بڑھتی ہے آئینہ دکھا دیتی ہے. شپتے شیخ اسی لمحہ نازک میں دلے خستا و ویراں کی طرف بڑھتی ہے آئینہ دکھا دیتی ہے. ہستی شیخ وہ شہر جو دلے تیرا تاریک میں امید کے سورج کا پتا دیتی ہے. نفس خوش پہم کے تعلق کو سکھاتا ہے, پڑھاتا ہے, بڑھاتا ہے, چڑھاتا ہے کبھی جب تائب. شپتے شیخ اسی لمحہ نازک میں دلے خستا و ویراں کی طرف بڑھتی ہے آئینہ دکھا دیتی ہے. ہستی شیخ وہ شہر جو دلے تیرا و تاریک میں امید کے سورج کا پتا دیتی ہے. یوں بھی ہوتا ہے کہ خود بڑھ کے کبھی پرتے عنایت سے دیے حق کی محبت کے جلا دیتی ہے. ہستی شیخ وہ شہر
ایک موقع پر غالب حضرت نے فرمایا شیخ کی صحبت کے موقع پر کہ بھئی ان کی صحبت میں رہنا چاہیے اور ذکر جو کرے تو پوچھ کر کریں, تو غالباً کسی نے کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات ہوئی اور حضرت صاحب نے سنا کہ یہ قید آپ نے کیوں لگائی کہ ذکر کریں لیکن شیخ سے پوچھ کر کریں, خود نہ کریں. تو ذکر میں تو خود اتنی طاقت ہے, ہم جس اللہ کا نام لیں گے اس اللہ کا نام لینے کی برکت سے خود اللہ تعالیٰ میں مل جائیں گے. فرمایا کہ بات یہ ہے بھائی, کاٹتی تو تلوار ہی ہے, لیکن جب جب سپاہی کے ہاتھ میں ہو, اناڑی کے ہاتھ میں ہو تو اس سے گاجر مولی بھی نہیں کٹے گی. اس لیے اللہ کا ذکر بلا شبہ اس میں یہ تاثیر ہے, لیکن جب طریقے سے معلوم کرو گے کہ کیسے کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. ورنہ آدمی ویسے تو صبح سے لے کر شام تک پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتا رہتا ہے, نتیجہ یہ کہ دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات الٹے سیدھی باتیں بھی شروع کر دیتا ہے. بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے, بعض لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا جی بہت کچھ پڑھا اور بہت زیادہ مطالعہ کیا, بہت زیادہ ذکر کیا, بہت زیادہ وظائف کیے اور کوئی وظیفہ الٹا ہو گیا, پتا چلا کہ اب پاگلوں کی سی باتیں کرتا کرتا. اس لیے اپنے بزرگوں سے پوچھ کر کہ ہم کیا پڑھیں, کیا ذکر کریں, کیا اپنے معمولات بنائیں, اس کے بعد اس کو اپنا معمول بنائے آدمی. ایک تو یہ کہ اس سے برکت ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ رہنمائی ہمیں حاصل ہوتی ہے. کوئی شک نہیں کہ آدمی کے کرنے سے ہی ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ہمیں. ہم یہ چاہیں کہ خود بخود کچھ ہو جائے, ایسا نہیں ہے. حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں میں نے ابھی چند دن پہلے ہی ایک واقعہ پڑھا. حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی صاحب کسی شیخ کے پاس گئے اور وہاں جا کر ان کے در پر پڑ گئے. اس دوران بہت سے لوگ آئے, اپنی اصلاح کرائی, صاحب نسبت ہوئے اور نہ جانے کس کس مقام پر فائز ہو گئے, لیکن یہ وہیں کا وہیں پڑا رہا. بس دل میں اس نے ارادہ کر لیا کہ کچھ کرنا ورنہ نہیں ہے, جو کچھ کرے گا شیخ ہی کرے گا, اپنے تصرف سے کرے جیسے مرضی کرے, لیکن میں کچھ نہیں کروں گا. کسی ذریعے سے شیخ کو بھی پتا چل گیا, کسی نے بتا دیا یا بذریعہ کشف, تو شیخ نے سوچا کہ اس کا علاج کرنا چاہیے بھی. انہوں نے اس سے کہا کہ ایک مٹکا پانی بھر دے لاؤ اور دروازے کے پاس رکھ دو, اور کہا کہ ایک پچکاری بھی لے آنا مول خرید کے اپنے پیسوں سے. دونوں چیزیں لے آئے. شیخ جو ہیں وہ دروازے کے پاس بیٹھ گئے اور پچکاری پانی میں بھرتے تھے تو جو بھی گزرتا تھا اس پر پانی پھینک دیتے تھے. تو اکثر وہاں ہندو کافر زیادہ تھے اس علاقے میں, ہندوستان کی بات ہے غالب, تو جو بھی کافر گزرتا اس پر پچکاری مار دیتے تھے, اور جس پر پانی کی بوند پڑ جاتی وہ کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. تو ایک ہی دن میں جو ہے وہ سینکڑوں مسلمان ہو گئے. تو اصل میں دکھلانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھ بھائی تصرف کی بات تو یہ ہے, لیکن تصرف نہ تو مؤثر ہے خود, نہ وہ ہمیشہ کے لیے کارآمد ہے, نہ کوئی ضروری چیز ہے. فرمایا کہ دل میں اس کے خیال آیا تھا کہ شاید شیخ کامل نہیں ہے, تو اس کا تو علاج اس طرح سے کیا, اور فرمایا کہ بات یہ کہ تجھ سے چکی پسواؤں گا. تو یہ جا رہا ہے کہ میں خود جو کچھ میں مجھے کچھ نہ کرنا پڑے, کہ تجھ سے تو چکی پسواؤں گا, اور اگر نہیں تو جا کے کہیں اور منہ کالا کر. پھر اس کی آنکھیں کھلیں کہ بھائی واقعی اس طرح کی بدگمانی کرنا صحیح نہیں تھی. پھر اس کام میں لگ گئے. بعض لوگ کام نہیں کرتے بالکل, اور چاہتے یہ ہیں کہ بس خود بخود جو ہے وہ ہم بیٹھے بٹھائے کچھ کرنا ہمیں شروع ہو جائے, خود بخود کچھ نہ کچھ بن جائے. تو ایسا نہیں ہوتا. اصل یہی ہے کہ آدمی خود کرے, محنت کرے, کوشش کرے. دنیا کو پانے کے لیے جیسے کوشش کرتے ہو, اللہ کو پانے کے لیے بھی کوشش کرو. دونوں کی کوششیں الگ الگ سمت میں ہیں, جہت میں ہیں, لیکن کرنی پڑیں گی. ایسے نہیں کہ خود بخود سب کچھ بیٹھے بیٹھائے حاصل ہو جائے. یوں اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے فضل جس کو چاہیں عطا فرما دیں, لیکن قاعدہ قانون یہی ہے کہ قاعدے کے مطابق آدمی چلے. ایک صاحب نے خط لکھا حضرت کو کہ حضرت نہ نماز میں دل لگتا, نہ ذکر میں دل لگتا, اور ہم میں سے اکثر کا یہ حال. فرما کہ بس جب رہے گول گول ہر بات معلوم ہوتی ہے, دل کچھ نہیں زیادہ کرنے کو. فرمایا کہ بھائی کرنا تو پڑے گا, کامل درجے کا نہ صحیح, ناقص درجے کا صحیح. فرمایا کہ دیکھو جب کوئی خوبصورت محل تعمیر کرنا چاہتا ہے تو اس کی عمارتیں اور بنیاد میں پتہ نہیں روڑے پتھر اور کیا کوئی ڈال دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی عمارت میں جا کے آ رہا ہے, اس کے حسن پر توجہ نہیں ہوتی, لیکن بنیاد مضبوط بناتے ہیں. بنیاد جب مضبوط ہو جائے, چاہے اس میں روڑے پتھر جو کچھ بھی میٹیریل ہو چلا جائے, اس پر پھر محلات تعمیر ہو جاتے ہیں بڑے بڑے. لیکن اگر بنیاد اچھی نہ ہو تو پھر اس پر محل تعمیر نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کرنا تو پڑے گا تمہیں, کامل درجے کا نہ صحیح ناقص درجے کا صحیح, لیکن کرو گے. اور فرمایا کہ ایسے طریقے پر کرنے میں اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا ہے, اس لیے کہ دل نہیں چاہ رہا لیکن اس کے باوجود ہم کر رہے ہیں, تو یہی تو مجاہدہ ہے بھائی. اپنے اوپر جبر کر کے ہم کر رہے ہیں, ہمارا دل نہیں چاہ رہا لیکن ہم کر رہے ہیں, نماز کو جی نہیں چاہ رہا لیکن پڑھ رہے ہیں, قرآن مجید کو دل نہیں چاہ رہا لیکن تلاوت کر رہے ہیں, ذکر کرنے کو جی نہیں چاہ رہا لیکن پڑھ کر رہے ہیں. یہ کرنا جو ہے یہی مجاہدہ ہے, اور انشاءاللہ اسی پر کچھ عرصے تو تمہیں تاب ہوگا, پریشانی ہوگی, بالآخر اللہ تعالیٰ سہولت کے معاملے فرما دیں گے. اور اسی وجہ سے فرمایا کہ دیکھو کوئی باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اگر 50 قدم چھوٹا سا بچہ ہو کھڑا کرے اور کہا کہ بیٹے چلو, تو اسے پتا ہے کہ 50 برس میں بھی یہ اس حالت میں اس فاصلے کو طے نہیں کر سکتا, لیکن طلب اور کوشش دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ اندر سے بھی پیدا ہوتی ہے بات کیا نہیں, لہٰذا وہ کہتے ہیں چلو چلو. اور جب وہ چلتا ہے, ہاتھ بڑھاتا ہے, پاؤں بڑھاتا ہے, چلنے کی کوشش کرتا ہے اور گر پڑے تو بڑھ کر پھر اٹھا لیتا ہے, اس کی طلب اور کوشش دیکھتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت جب اپنے بندے میں ہی دیکھتے ہیں کہ اس میں طلب بھی ہے, کوشش بھی کر رہا ہے اور جدوجہد بھی کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ بالآخر لنہدینہم سبلنا کے تحت والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے بارے میں ہمیں حاصل کرنے کے لیے فکر کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, لنہدینہم سبلنا, تو ہم اپنے راستے کا اس کو طریقے بتا دیتے ہیں, ہدایت کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ راستے ہم تک پہنچیں گے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں اپنے ملنے کی خود وہ خود گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بدلاتے ہیں. تو بات یہ اللہ تعالیٰ جب اچھے وقت آئے گا تو انشاءاللہ اپنے ملنے کا خود ہی بتائیں گے کہ یہ طریقے اختیار کر لو تو پہنچ جاؤ گے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقبال بھائی پڑھی
ہم ڈھونڈتے مولا کو ہے اور پا کر رہیں گے, ہم ڈھونڈتے مولا کو ہے اور پا کر رہیں گے, مولا کے مولا کے مولا کے رہیں گے, مولا کے مولا کے مولا کے رہیں گے, ہم ڈھونڈتے مولا کو ہے اور پا کر رہیں گے.
جذبہ یہی ہونا چاہیے,
ہم ڈھونڈتے مولا کو ہے اور پا کر رہیں گے, مولا کے مولا کے مولا کے رہیں گے, مولا کے مولا کے مولا کے رہیں گے. اس نفس کو اللہ کی غلامی سے بچا کر, اس نفس کو اللہ کی غلامی سے بچا کر, مولا کا فقط شیخ سے بنوا کر رہیں گے, مولا کا فقط شیخ سے بنوا کر رہیں گے. لالچ کو ہرگز نہ تینوں کے مقابل, لالچ کو ہرگز نہ تینوں کے مقابل, ہر حال میں آئی میں یہ تکرا کر رہیں گے, ہر حال میں آئی میں یہ تکرا کر رہیں گے. رنگین دنیا تو دھوکے کا سامان, رنگین دنیا تو دھوکے کا سامان, جنت میں اپن دیکھیے کب جا کے رہیں گے, جنت میں اپن دیکھیے کب جا کے رہیں گے.
اس اپن میں بہت اپنائی ہے, اپن سے مراد ہم سب.
رنگین دنیا تو دھوکے کا سامان, جنت جنت میں اپن دیکھیے کب جا کر رہیں گے جنت میں اپن دیکھیے کب جا کر رہیں گے جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے وہ لوگ بھلا کس طرح مولا کے رہیں گے وہ لوگ بھلا کس طرح مولا کے رہیں گے ہم ڈھونڈتے مولا کو ہے پاتے رہیں گے مولا کے مولا کے مولا کے رہیں گے
ماشاءاللہ. جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اور یہ بات ایسے ہی نہیں کہ کہہ دی گئی ہو بس, کوئی شاعری کی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو, افرائیت کہ آپ نے دیکھا من اتخذ اس شخص کو جس نے بنا لیا الہہ ہوا, اپنا الہ اپنا خدا کس کو بنا لیا, خواہشات کو, ہوا خواہشات کو کہتے ہیں. یعنی جن لوگوں نے خواہشات کو غلام بنا لیا کہ جو خواہش دل میں آئی پوری کر لی, اللہ تعالیٰ معاف کرے شراب پینے کو جی چاہ وہ پوری کر لی, کہیں اور بدکاری کو جی چاہ وہ کام پر کر لیا, اور اسی طریقے سے جو بھی خواہش ناجائز حرام دل میں پیدا ہوئی اس خواہش کو بس اپنا یعنی پورا کرنا ایسا سمجھ لیا جیسا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا سمجھنا چاہیے تھا ہمیں. اصل تو یہ تھا کہ اللہ کے حکم پر ہم ایسے مرتے مٹتے کہ اس کا حکم سمجھ کر ہم اس کو مانتے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے اس لیے کرنا ہی کرنا, لیکن ہم نے تو اپنے نفس کو خدا بنا لیا اس لیے ہم اپنے خواہشات نفسانی کو خدا مان کر ہم چل رہے ہیں. تو جب آدمی خدا نفسانی خواہشات کو بنا لے تو اللہ تعالیٰ کا وہ کیسے بن سکتا ہے, مولا کا وہ بنے گا جو خواہشات نفسانی کے خلاف چلے, لیکن اگر موافقت میں چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہم راضی نہیں کر سکتے. اس لیے خواہشات نفسانی کا غلط گھونٹنا پڑے گا ہر انسان, کوئی بھی ایسا ہو وہ میں ہوں یا آپ ہوں, خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں. ناجائز خواہشات کا غلط گھونٹ دینا گویا یہ اپنا خون کر لینا ہے, اور انشاءاللہ اس خون کرنے سے اس دل میں گلاب کھلتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پھر عطا فرماتے ہیں.
یا شاہ عارض اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محتر صاحب کام پر کاتے ہیں
بقیدِ صحبتِ ابرار یہ دردِ محبت ہے, بقیدِ صحبتِ ابرار یہ دردِ محبت ہے, اشاعت میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے, اشاعت میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے.
ابرار سے مراد یہاں پر حضرت نے جو شعر کہے ہیں تو اصل تو حضرت کے دل کی بات اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, لیکن جو بظاہر ہمیں معلوم ہوتی ہے, ابرار سے مراد نیک لوگ ہیں, ابرار صلحاء کو کہتے ہیں, اور ابرار حضرت کے شیخ کا نام بھی ہے ابرار الحق. تو حضرت ابرار الحق کی صحبت کے نتیجے میں یہ سب چیزیں درد محبت جو حاصل ہوا وہ شیخ کی محبت کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت کی وجہ سے اپنی محبت کا درد ہمیں عطا فرما دیا, یہ مقصد. اور یہ مطلب بھی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت, اس میں حضرت شیخ بھی آ گئے خود, حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں کے حضرت نے صحبت اٹھائی وہ سب بھی اس میں. اور فرمایا کہ جو اشعار میں کہتا ہوں تو یہ محض دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس امید پر ہے کہ ہم نصیحت ایک دوسرے کو کرتے ہیں, تو یہ فائدے کی امید پر نصیحت کی جاتی ہے, شاید ہمیں اس سے فائدہ پہنچے.
بس درد محبت ہے بقیت صحبت ابرار ہے، درد محبت ہے اشاعت میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے، اشاعت میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے، محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے، محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے، نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے، نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے، محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے، محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے، نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے، نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے، یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے، یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے، محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے، محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے۔
دیکھیے کس قدر عظیم الشان شعر ہے یہ، بظاہر تو دو مشرے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ گھنٹوں اس پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ آج میں محبت کا دعویٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے لیکن اتباع شیطان کی کرے تو یہ کیا محبت ہوئی؟ آج کل بہت سے لوگ تصرفات کی دنیا میں یعنی ظاہری تصرف استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حرم شریف دیکھ رہے ہیں، بعض کو ایسا لگتا ہے مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جا ہمارے شیخ تو مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں تو پڑھتے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچئے کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور تڑپتے رہے اس بات کے لیے کہ حرم شریف پہنچیں، حتیٰ کہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پر عمرہ بھی نہیں کرنے دیا گیا، پھر واپس تشریف لائے اور پھر عمرہ قضا کیا، کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرم شریف کو بیت اللہ کو اٹھا کر مدینے میں لے آتا۔ آج کل کے لوگ جو ہیں وہ اس قابل ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی محبت میں دن گزارے اور خود جا کر عمرہ اور حج کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں، ہم تو یہ بیٹھے بیٹھے حج بھی کر لیتے ہیں عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اور کسی سے کہو نماز، کہتے ہیں جی وہ نمازی تو ہے سب کچھ ہی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا بعض لوگوں کا معاملہ یہ کہ جی نمازی پنج ویلے تو عاشق ہر ویلے، تو ہم تو عاشق ہیں اس لیے ہر وقت ہی نماز میں اللہ کے پاس ہی بیٹھے ہیں۔ تو اعوذ باللہ، بات یہ ہے کہ یہ عمل کی دنیا سے فرار ہے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے اور آپ نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ ہے اصل نمونہ۔ اگر آپ کو نماز کی ضرورت نہ ہوتی یا آپ کو تو آپ کر کے نہ دکھاتے سب، اصل تو آپ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ آپ کا معاملہ تو یہ تھا کہ اللہ کی محبت میں شاہی شاہی رات نماز پڑھتے تھے، کھڑے ہو رہتے تھے، یہاں تک کہ پیروں پہ ورم ہو جاتا تھا، اور ہم ایسے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ ہمیں نمازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ، تو یہ اتباع سنت کا ہے۔ اتباع سنت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم دیکھیں کہ آپ چلتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، ہر ہر معاملے کے اندر۔ یہ ہے عشق کی بات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے سفر پر غالباً تشریف لے جا رہے تھے، ایک مقام پر جا کے بیٹھے اور ایسے بیٹھے جیسے آدمی کو پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے، اور پھر پیشاب کیا بھی نہیں, اٹھ کے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے عمل کیوں کیا, کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا تھا اس لیے اس وقت مجھے پیشاب تو نہیں آ رہا تھا, ضرورت نہیں تھی, لیکن اس اتباع میں نے یہ عمل کیا. بھائی محبت تو یہ ہے کہ اپنے نبی کو جس حال میں دیکھا تو اس کی انہوں نے نقل کی کوشش کی, تو اصل محبت یہی ہے. تو اس شعر کے اندر اصل میں, ورنہ وہ بدعات ہیں, وہ ضلالت ہے, وہ گمراہی ہے, وہ رسومات ہیں, اسی کو حضرت شیخ نے اس میں بیان فرمایا.
یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے, یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے, محبت نام کی تو ہے مگر درعت بدعت ہے, محبت نام کی تو ہے مگر درعت بدعت ہے.
بدعت کا غلاف ہے, یہ لباس ہے جو پہنا جاتا ہے عام طور پر محبت کا نام لے کر. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے اور حقیقی محبت ہمیں عطا فرمائے.
محبت کو تو بس میں سے بھوب سے خاص الفت ہے, محبت کو تو بس میں بھوب سے خاص الفت ہے, کہاں اب یار سے اس کو بھلا ملنے کی فرصت ہے, کہاں اب یار سے کو بھلا ملنے کی فرصت ہے. محبت کو تو بس میں ہے بھوب ہی سے خاص الفت ہے, محبت کو تو بس میں ہے بھوب ہی سے خاص الفت ہے, کہاں اب یار سے اس کو بھلا ملنے کی فرصت ہے, کہاں اب یار سے اس کو بھلا ملنے کی فرصت ہے.
ایک موقع پر غالبا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی بادشاہ کے دربار میں کھانا کھا رہے تھے تو ایک لقمہ نیچے گرا تو انہوں نے اسے صاف کر کے کھا لیا. برابر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ میاں یہ دربار آداب درباری کے خلاف ہے, شان کے خلاف. انہوں نے جو فرمایا وہ یہ کہ کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ مطلب یہ کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ہمیں یہ کیا کہیں گے, ہم تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ سب کچھ کرتے ہیں, تو چونکہ رزق ہے اس کا ادب یہی ہے کہ اگر ممکن ہو صفائی کر کے آدمی کھا لے, اور نہیں بھی کھاتا تو کم از کم اٹھا کر ایسی جگہ رکھ دے جہاں پر کوئی جانور کھا لے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. تو بہرحال بات یہی کہ اغیار کی طرف نہیں دیکھتے, جو جن کو محبت ہو کسی سے تو وہ صرف محبوب سے نسبت رکھتے ہیں, اور محبوب حقیقی اللہ رب العزت اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اس لیے ان سے ہی نسبت ہونی چاہیے کہ ہم منسوب کیے جائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ ان کے امتی. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم ان کی محبت میں واقعتاً ان کی طرف منسوب ہو جائیں.
محبت کو تو بس میں محبوب سے خاص الفت ہے, محبت کو تو بس میں محبوب سے خاص الفت ہے, کہاں اب یار سے اس کو بھلا ملنے کی فرصت ہے, کہاں اب یار سے اس کو بھلا ملنے کی فرصت ہے. یہ گانے اور ڈھولک اور طبلے کی جو علت ہے, یہ گانے اور ڈھولک اور طبلے کی جو علت ہے, کہاں سنت سے ثابت ہے سراسر یہ ضلالت ہے, کہاں سنت سے ثابت ہے سراسر یہ دلالت ہے.
آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ڈھولک پر اور سارنگی پر بانسری پر اور نہ جانے کون کون سے مضامیر دیگر آلات موسیقی پر لیا جاتا ہے. اور بعض احمقوں نے تو یہاں تک انتہا کر دی کہ قرآن مجید جو ہے وہ ڈھولک پر اور میوزک پر پڑھ رہے ہیں الیاذ باللہ, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ محبت کا حق ادا کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ گمراہی اور ضلالت ہے, اس سے بچنا چاہیے. یہ بجائے اس کے کہ کوئی آدمی, میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کوئی آدمی اگر گانا گاتا ہے تو وہ گانے کو ثواب سمجھ کر نہیں سنتا, گانا تو گانا سمجھ کر سن رہا ہے, گناہ سمجھ کر رہا ہے جو بھی ہے, لیکن نعت کو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی حمدیہ نعت ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یعنی حمدیہ کلام ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کلام ہو اور اس پر ڈھول اور پیٹے جا رہے ہوں تو اندازہ لگائی کہ وہ تو ثواب سمجھ کے سن رہا ہے, تو وہ تو سخت گناہ ہے اور بھی زیادہ. اس گانا سننے سے بھی یہ حرام زیادہ, اس لیے کہ اس نے حلال کو حرام کیا, ایک صحیح کام کو غلط طریقے سے انجام دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایسے طریقوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے. آج اسی طریقے سے قوالیاں ہیں اور اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں لوگ, اور اس میں جو ہے وہ نہ جانے کیا کچھ آلات موسیقی استعمال ہوتے ہیں. تو یقیناً اس کا نہ سننا ثواب نہ گانا ثواب کسی طریقے سے بھی, یہ سوائے گمراہی اور ضلالت کی اور کچھ نہیں ہے. اسی کی طرح حضرت نے ارشاد فرمایا. البتہ جو شعر ہمارے بھائی حضرت طائب نے فرمایا وہ قابل غور ہے کہ چند دن رک جائیے گانے بجانے سے, یہاں یعنی گانا بجانا مت کیجئے بلکہ رک جائیے, چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں, شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. وہاں جتنے ڈھول اپنے گلے میں ڈال کے پیٹتے بجانا بھائی کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن یہاں رکنا پڑے گا اس کے لیے. اگر وہاں کچھ حاصل کرنا ہے تو یہاں رکنا پڑے گا, تو یہاں رکیے جن کاموں سے روکا ہے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں اب جتنی خوشی چاہے مناؤ. لیکن یہاں ہم جیسی خوشیاں اچھلتے کودتے ہیں اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے.
میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے, میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے, تصوف میں اسے حاصل عظیم شان عظمت ہے, تصوف میں حاصل عظیم
و شان. تصوف کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل ہو, بس اسی کا نام تصوف ہے. ہم نے تصوف جو ہے بالکل ایک الگ چیز شریعت سے بنا لی ہے. یاد رکھیے شریعت کے تابع ہے طریقت, شریعت کے تابع ہے, وہ تصوف تصوف ہی نہیں جو شریعت کے تابع نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع اصل میں یہی تصوف ہے. تو جس کو یہ نعمت حاصل ہے اللہ رب العزت نے سنتوں پر عمل کرنے کا اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں, اور وہ آسانی اس پر عمل بھی کر رہا ہے, تو سمجھ لو کہ اسے بہت بڑی نعمت حاصل ہے, اور یہ عظیم نعمت جو ہے وہ اس کو میسر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس پر جتنا آدمی شکر کرے وہ کم.
میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے, میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے, تصوف میں اسے حاصل عظیم و شان عظمت ہے, تصوف میں اسے حاصل عظیم و شان عظمت ہے. وہی شیخ طریقت دوستوں محبوب ملت ہے, وہی شیخ طریقت دوستوں محبوب ملت ہے, کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شمع نور سنت ہے. وہی شیخ طریقت دوستوں میں محبوب ملت ہے، وہی شیخ طریقت دوستوں میں محبوب ملت ہے، کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شمع نور سنت ہے، کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شمع نور سنت ہے، ہوا پر اڑ کے دکھلانے کی دیگر اس کو قدرت ہے، ہوا پر اڑ کے دکھلانے کی دیگر اس کو قدرت ہے، اسے شیطان سمجھو گر خلاف راہ سنت ہے، اسے شیطان سمجھو گر خلاف راہ سنت ہے۔
شعر تو بالکل واضح ہے، اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر لطیفہ سننا چاہیں تو میں سنا دیتا ہوں۔ اصل میں بھائی دیکھو، کوئی شیخ ہو، پیر ہو، عالم ہو، عام طور پر بات یہ، میں یہ اس زمین میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ گھروں میں جا کے نصیحت وصیت کرتے رہتے ہیں، بیچارے بات مانتے نہیں ان کی گھر والیاں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تم کچھ بھی کہہ لو تمہاری بات نہیں مانیں گی وہ۔ تو یہ کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھی صحبت میں لے جایا کرو، وہاں پر بات سنواؤ دین کی، تو ان کی بات وہ سن لیں گی، سمجھ لیں گی، مان بھی لیں گی کہ ہاں بھائی فلاں عالم کے یہاں گئے تھے، انہوں نے یہ بات کہی۔ حالانکہ اس سے پہلے بےچارا اگر شور وہی بات کہہ رہا ہو تو وہ سنتی نہیں۔ ایک صاحب اسی طرح سے پیر صاحب تھے، ان کے گھر میں یہی حالت تھی کہ وہ ہمیشہ اس کو بےچارے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھی کہ بھائی تم کہاں سے پیر آ گئے، مجھے پتا ہے کیسے پیر ہو تم۔ اس نے بہت بےچارے نے چاہا کہ کسی طرح مجھے مان جائے، لیکن وہ مان کے ہی نہیں تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ بھائی آج جو ہے وہ اس کو اڑ کے دکھاؤں گا، اپنے پی مریدوں کے ساتھ دو چار چکر گھر کے لگائے، اس نے غوطے لگائے دو چار اوپر نیچے، اور اس کے بعد پھر وہ گھر پہ آیا تو بیوی نے کہا کہ لے ایک تو پیر بنا پھرتا ہے، پیر تو آج ہم نے دیکھا کہ اوپر اڑ رہا تھا فضا میں، اور اس کے ساتھ مرید بھی اڑ رہے تھے، تو یہ ہوتا ہے پیر۔ تو کہا کہ ارے کرما والی میں ہی تو تھا وہ، تو اسی لیے ٹیڑھ ٹیڑھا بول رہا تھا، اگر تو تھا تو اسی لیے ٹیڑھ ٹیڑھا بول رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی اڑ کے بھی آئے تو بھائی اڑنا تو مچھر بھی اڑ لیتا ہے، مچھلی بھی اڑ لیتی ہے، خلاف سنت اگر عمل ہو تو پھر یہ اڑنا سب بیکار، سنت کے مطابق ہو تو پھر ہے ساری باتیں صحیح، لیکن خلاف سنت کوئی آدمی اگر اڑتا ہوا بھی آئے تو اس کو پیر ویر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پھر شیطان کا چیلا ہے، شیطان بھی تو اڑتا ہے تو ایسا اڑتا نظر بھی نہیں آتا، تو اس لیے اڑنا یہ کام مکھیوں کا بھی ہے، مچھروں کا بھی ہے، پرندے بھی اڑتے ہیں، لیکن کوئی آدمی ان کو جو ہے وہ پیر نہیں بناتا۔ تو اسی طرح سے جعلی لوگوں سے واسطہ مت رکھو، سنت کے خلاف جو چل رہا ہو چاہے کتنے ہی بڑا ہو آپ کو جو ہے وہ کرامت دکھائے بظاہر، وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ شعبدے بازیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ شعبدے بازیاں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے اسے پیر مت بناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت پر عمل کی توفیق دے، اور ایسے لوگوں سے تعلق اور واسطہ بھی رکھیں کہ جو سنت کے مطابق چلتے ہیں۔ اس لیے آج میرا خیال کافی ہو گیا، بس اب ذکر کر کے دعا کر، انشاءاللہ باقی یہیں سے اگلے اتوار کو اللہ نے چاہا تو